الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 41 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ اب ایک بڑا معرکہ درپیش ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے کہ تم اب اللہ کے آخری رسول کے منکرین پر اللہ کی عدالت کا فیصلہ نافذ کرو گے. اس میں بالخصوص قتال کی غایت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئی. یہ بات یاد ہوگی کہ سورہ کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ لوگوں نے مال غنیمت سے متعلق بعض نزاعات پیدا کر دیں. وہاں تو ایک اصولی بات کہہ کے مضمون آگے بڑھ گیا تھا کہ یہ معرکے بھی اللہ کے حکم سے لڑے جا رہے ہیں، ان میں کامیابی بھی اللہ ہی کی مدد سے ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی حیثیت سے تم اس میں جو خدمت انجام دے رہے ہو اس میں کسی کا کوئی استحقاق نہیں ہے. چنانچہ جو کچھ بھی مال غنیمت مل رہا ہے وہ سب اللہ اور رسول کے لیے، اس پر کسی کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا. یہ اصولی بات بیان کر دی تھی تاکہ نزاعات کا خاتمہ ہو جائے. یعنی ایک فیصلہ کن بات کہہ دی گئی کہ مال غنیمت کے باب میں جو اس سے پہلے روایات رہی ہیں وہ تمہاری روایات رہی ہوں گی، تم اس معاملے میں لڑتے بھی ہوگے، جھگڑتے بھی ہوگے، تمہارے مابین نزاعات بھی ہوں گے، لیکن یہ جنگیں وہ عام جنگیں نہیں ہیں. اس میں تو اللہ کے رسول کی معیت میں اللہ کے حکم پر تم میدان میں اترتے ہو اور اللہ ہی کی مدد اور اللہ ہی کی نصرت سے اس میں کامیابی ہوتی ہے. یہاں باقی چیزوں کی اہمیت بالکل ثانوی ہے. تو اس میں شبہ نہیں کہ تم نے جو کچھ خدمت کی یا جنگ کے لیے سامان فراہم کیا اس کا صلہ کچھ تمہیں دیا جائے گا، لیکن یہ تمہارا استحقاق نہیں ہے. اس بحث کو ختم سمجھنا چاہیے. یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے. یہ بنیادی بات، اصولی بات سورہ کے شروع ہی میں کہہ کے پھر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ سب معرکہ کیوں ہوا، اس میں اللہ کی نصرت کی کیا صورت رہی، اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا تھا، تمہارے ہاں کمزور لوگوں نے اس میں کیا غلطیاں کیں. پھر اس کے بعد بتدریج بات وہاں پہنچ گئی کہ یہ بات واضح کی گئی کہ یہ ایک معرکہ تھا، یہ یوم الفرقان تھا، اس میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن اصل مدعا، اصل غایت یہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ تمہیں یہ جنگ لڑنی ہے، یہاں تک کہ سرزمین عرب سے ایک طرف پرسیکیوشن کا خاتمہ ہو جائے، فتنے کا خاتمہ ہو جائے، لوگوں کو آزادی حاصل ہو، وہ جس مذہب کو چاہیں اختیار کریں، جس مذہب کی چاہے پیروی کریں. اس وقت دین کو، دین حق کو ماننے والوں کے لیے جو مذہبی جبر کی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، یہ لوگ اس سے باز نہیں آتے تو آگے بڑھ کر اس کو تلوار کے زور سے ختم کر دیا جائے. اور دوسرے یہ کہ یہ چونکہ اللہ کے رسول کی طرف سے اتمام حجت ہو رہا ہے، اس لیے وہ نوبت بھی آنے والی ہے کہ اب تمہیں اس سرزمین میں دین کا غلبہ قائم کر دینا ہے. اس سرزمین کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ سرزمین حرم ہے، اس میں اللہ کی توحید کا مرکز قائم کیا گیا ہے. حرم کے لیے بھی اللہ کی توحید کی دعوتی کے لیے خاص کر دینا ضروری ہے، اور یہ سرزمین بھی اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی ہے، اس میں اب کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا. چنانچہ یہ بھی مقصد ہے جس کو پورا کرنا ہے. یہ ساری بحث اس سے پہلے ہو چکی ہے اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں کہی گئیں، کس پس منظر میں کہی گئیں. اب یہ جو بات شروع ہوئی تھی مال غنیمت سے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے. پہلے جو فیصلہ سنایا گیا تھا سورہ کی ابتدا میں وہ اصول کی وضاحت تھی. یعنی یہ بتا دیا تھا کہ مال غنیمت پر لشکر والوں کا کوئی حق نہیں ہے، جو لوگ لڑے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے. یہ در حقیقت جنگیں ہی بالکل مختلف نوعیت کی ہیں، ان میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر تم ایک خدمت انجام دے رہے ہو، تمہاری حیثیت اس میں بالکل وہی ہے جو اللہ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اس کے فرشتوں کی ہوتی ہے. یہ خدمت اپنی جگہ ایک بڑی سعادت ہے، اس میں اب مال غنیمت کا خیال چھوڑو، وہ سب اللہ اور رسول کے لیے. یہ اصولی بات تھی جو کی گئی تھی. اس کے بعد اب اطلاق کی جواب دیا جا رہا ہے، یعنی یہ سب ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا، لیکن یہ نہیں کہ ہم اس کو کہیں آسمان پر لے جا رہے ہیں. اس کی تقسیم کا ضابطہ یہ اب بیان کیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمَسَ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. تم نے پوچھا تھا، یعنی یہ سوال تھا نا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، وہاں تو اصولی جواب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ایک جملے میں دے کر بات آگے بڑھ گئی تھی. اب یہ بتایا کہ تم نے پوچھا تھا تو جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا تھا اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے، اس کے پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے اقرباء اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا. یعنی اب جو اطلاقی فیصلہ سنایا وہ یہ تھا کہ یہ ہے تو سب کا سب اللہ اللہ کے رسول کے لیے، اس پر کسی کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عنایت سے اس کا پانچواں حصہ اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے، اور رسول اللہ جو کچھ کسی کو دینا چاہے اس کے لیے خاص کر لیا ہے، لیکن باقی جو کچھ ہے وہ تمہارے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. تم نے پوچھا تھا تو جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا تھا اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے، اس کے پیغمبر کے لیے، پیغمبر کے اقربا اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا. اس پر میں نے لکھا ہے کہ اموال غنیمت سے متعلق جو ناروا قسم کے سوالات اٹھا دیے گئے تھے، اموال غنیمت سے متعلق چونکہ ناروا قسم کے سوالات اٹھا دیے گئے تھے اس لیے لوگوں کی کمزوریوں پر تبصرے کے بعد، یعنی پہلے کیا کیا، پہلے لوگوں سے جو مختلف نوعیت کی کمزوریاں معرکہ بدر سے پہلے بعد میں صادر ہوئیں ان پر تبصرہ کیا ہے، اس لیے لوگوں کی کمزوریوں پر تبصرے کے بعد اب فیصلہ سنایا ہے. تو آغاز اس تنبیہی جملے سے کیا ہے. تنبیہی جملہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ تم نے پوچھا تھا تو جان لو، وَعْلَمُ، یعنی اس سے گویا بات کی ابتدا کی ہے. بات کی ابتدا کرنے کے بعد اب جو یہ فرمایا کہ یہ کن کے لیے خاص رہے گا، یعنی پانچواں حصہ، تو یہ ظاہر ہے کہ وضاحت طلب ہے. تو اس پر ایک بہت ہی مفصل نوٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں نے لکھا ہے، پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ زمانہ رسالت کی جنگوں پر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا. یعنی یہ بات تو پیچھے بیان ہو چکی کہ جو جنگیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑی گئیں ان میں اگر کوئی مال ہاتھ آیا، ان میں اگر کوئی غنیمت ملی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اس سورہ کے شروع میں سنا دیا تھا کہ اس پر مجاہدین کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا. اس کی وجہ بھی بتا دی تھی. پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ زمانہ رسالت کی جنگوں پر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا، چنانچہ فرمایا ہے کہ یہ سب اللہ اور رسول کا ہے. یعنی وہاں یہ کہا تھا کہ یہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو للہ والرسول، یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. یہاں یہ بتایا ہے کہ اس کے باوجود، یعنی اس کے باوجود کہ یہ سب اللہ اور رسول کا ہے، اس کے باوجود کہ کسی کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا، یہ سارا مال نہیں بلکہ اس کا پانچواں حصہ ہی اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہے گا. یعنی سارا کا سارا اگرچہ اللہ اور رسول کا ہے اور ہم اس میں سے کچھ بھی نہ دیں تو یہ کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پانچواں حصہ اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہے گا اور باقی از راہ عنایت مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی از راہ استحقاق نہیں، کسی حق دار کے حق کو ادا کرنے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ از راہ عنایت تقسیم کر دیا جائے گا. یہ تقسیم بھی صاف واضح ہے کہ صرف اس وجہ سے کی گئی ہے کہ لوگوں نے جنگ بہرحال لڑی تھی، یعنی انہوں نے خدمت تو انجام دی تھی، جیسے اب ہماری افواج انجام دیتی ہیں تو ان کو بہت کچھ تنخواہیں، بہت کچھ مراد دی جاتی ہیں. یہ تقسیم بھی صاف واضح ہے کہ صرف اس وجہ سے کی گئی ہے کہ لوگوں نے جنگ بہرحال لڑی تھی، اس کے لیے زادہ راہ کا بندوبست بھی کیا تھا، یعنی جب لوگ نکلے تو جنگ کے لیے بہت کچھ کھانے کا، پینے کا، اسلحے کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. تو یہ نہیں تھا کہ کوئی حکومت کے خزانے سے ان کو یہ دیا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اموال الگ سے پڑے ہوئے تھے وہ دے دیے گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو لوگوں نے بندوبست کیا تھا اپنے طور پر، اور اس کی ضرورتوں کے لیے، یعنی جنگ کی ضرورتوں کے لیے، اسلحہ، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ بھی خود ہی مہیا کیے تھے. جس کے پاس اونٹ تھا وہ لے آیا، جس کے پاس گھوڑا تھا وہ لے آیا، اسلحہ تھا تو کسی نے کسی کو دے دیا. اسی طریقے سے جنگ بدر ہوئی تھی. تو یہ چونکہ نوعیت اس طرح کی ہے تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، لہٰذا جب اس طرح کے اموال مسلمانوں کو حاصل ہوئے جن کے لیے یہ انہیں اہتمام نہیں کرنا پڑا، یعنی یہاں تو یہ کرنا پڑا، اسلحہ بھی، جنگ بھی ہوئی، لوگ لڑے، اسلحہ استعمال ہوا، کچھ زادہ راہ کا بندوبست ہوا، ایسے مارکے بھی بعد میں پیش آئے کہ جن میں ان میں سے کچھ نہیں کرنا پڑا. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ رو بتا فرمایا کہ گویا مقابل میں ہتھیار ڈال دیے گئے، تو معاملہ ختم ہو گیا، حملے کی دھمکی ہی سے بات ختم ہو گئی. جیسے کہ مکہ فتح ہوا تو ایسے ہی ہوا، یعنی وہاں کوئی جنگ نہیں لڑنی پڑی باقاعدہ طور پر. لہٰذا جب اس طرح کے اموال مسلمانوں کو حاصل ہوئے جن کے لیے انہیں یہ اہتمام نہیں کرنا پڑا، تو سورہ حشر کی آیات 6-8 میں قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ سب، یعنی وہ مال جو اب ان جنگوں میں حاصل ہوا جن میں نہ کوئی گھوڑے دوڑانے پڑے، نہ کوئی مال خرچ کرنا پڑا، نہ کوئی جنگ لڑنا پڑی، واضح کر دیا کہ یہ سب دین و ملت کی ضرورتوں اور قوم کے غرباء و مساکین کے لیے خاص کر دیا گیا. یعنی وہاں یہ بتا دیا گیا کہ اب یہ کسی کو بھی نہیں دیا جائے گا. یہاں کیا تھا کہ چونکہ کچھ جنگ تم نے لڑی، چونکہ کچھ مال تم نے خرچ کیا، تو اس لیے آج راہ عنایت یہ تمہیں دیا جا رہا ہے، اگرچہ کوئی استحقاق نہیں ہے کسی کا، اور صرف پانچواں حصہ ہی اس میں اللہ اور رسول کے لیے اور اجتماعی ضرورتوں کے لیے خاص رہے گا. لیکن جب وہ اموال حاصل ہوئے جن میں اس طرح کی کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑی یا ایسا کچھ سامان بھی مہیا نہیں کرنا پڑا، تو وہاں سورہ حشر میں یہ بتا دیا کہ اب کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، یعنی عملاً بھی نہیں دیا جائے گا. اس کا کوئی حصہ بھی مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. آیا یہ زیر بحث میں اللہ تعالیٰ نے ان اجتماعی مقاصد کی تفصیل کر دی ہے. اجتماعی مقاصد کیا تھے، یعنی یہاں پانچواں حصہ ان کے لیے خاص کیا گیا، وہاں سارا خاص کر دیا گیا. اجتماعی مقاصد کیا تھے، سورہ حشر میں یہ چیز بھی زیر بحث آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ نہیں دیا جائے گا، یہ اس میں صرف جنگ میں لوٹا جانے والا یا ملنے والا سامان ہی نہیں تھا، بلکہ زمینیں بھی تھیں جو مل گئیں، علاقے فتح ہو گئے. تو جب یہ کہا کہ یہ اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہے گا، یہ زمینیں بھی اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہیں گی، نہیں دی جائیں گی، یہ خیبر کے موقع پر ہوا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کی حکمت کیا ہے، کیوں ہم اس کو اجتماعی مقاصد کے لیے خاص کر رہے ہیں. تو یہ بتایا کہ جب کبھی افراد کو مال دے دیا جائے تو مال کی سائنس یہ ہے کہ وہ چند برسوں کے بعد ہی اگنیا میں گردش کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکلا یقون دولتم بین الاگنیا، یہ مال کی سائنس ہے، اللہ نے اس کے لیے یہی طریقہ بنا رکھا ہے. آپ 10,000 لوگوں کو برابر برابر پیسے دے دیجئے اور اس سے کہیے دنیا میں جاؤ، کچھ دیر کے بعد وہ چند ہاتھوں میں ارتکاز پیدا کر لیں گے. تو اس کو روکنا مقصود نہیں ہے، یہی دنیا کے اندر فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے. تاہم اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. یعنی یہ دوڑ تو لگی ہوئی ہے، اس کے مطابق ہی ساری دنیا چل رہی ہے، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت اوپر لوگ نکل جاتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے جو متوسط درجے میں رہ کر اچھی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے اور بعض معاشروں میں بہت بڑھ جاتی ہے کہ جو پھر کچھ نہیں کر پاتے. تو ان کی ضرورتوں کے لیے کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے اجتماعی املاک کو اجتماع ہی کے تصرف میں رہنا چاہیے. یعنی اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک اصول بتایا، وہ چونکہ یہاں زیر بحث نہیں تو میں اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا، صرف اشارہ کر دیا. یہاں یہ کہا ہے کہ وہ اجتماعی مقاصد کیا ہیں، یعنی کیا چیز ہے جس کے لیے یہ املاک قومی املاک قرار دی جا رہی ہیں، ان کو تقسیم نہیں کیا جا رہا، ان کو خاص کیا جا رہا ہے کہ اب ان پر انفرادی تصرف نہیں ہوگا کسی شخص کا، کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو حق مقرر کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں، یہ بتایا. تو اجتماعی مقاصد کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا حق بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ ہر چیز سے غنی اور بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو زمین مکان آپ نے نہیں پہنچانے، لیکن اللہ کا نام بھی لیا گیا ہے. سب سے پہلے اللہ کا حق بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ ہر چیز سے غنی اور بے نیاز ہے، یعنی وہ تو آسمان و زمین کا مالک ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زمین پر اس کا کیا ہے؟ زمین پر اس کا دین ہے، یعنی وہ اپنے دین کی دعوت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس دنیا کو پہنچا چکا ہے. تو آسمان کے خالق کا دین زمین پر ہے، اور اس کی ضرورتیں اسی طرح ہیں کہ جس طرح اس کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کی ضرورتیں ہیں. سب سے پہلے اللہ کا حق بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ ہر چیز سے غنی اور بے نیاز ہے. اس کے نام کا حصہ اس کے دین ہی کی طرف لوٹتا ہے. یعنی جب یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا ہے، یعنی یہ دین، دینی مقاصد، دین کی ضرورتوں کے لیے خاص رہے گا. لہٰذا اس کا، یعنی یہ جو اللہ کا حصہ ہے، لہٰذا اس کا اصلی مصرف وہ کام ہوں گے جو دین کی نصرت اور حفاظت و مدافعت کے لیے مسلمانوں کا نظم اجتماعی اپنی دینی ذمہ داری کی حیثیت سے انجام دیتا ہے. مثلا آج کے زمانے میں مسجدوں کا اہتمام کرنا ہے، دین کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے، دین کے خدمت کرنے والے جلیل القدر اہل علم ہوں، تحقیقی کام کرنے والے ہوں، تصنیف و تالیف کا کام کرنے والے ہوں، ان کو ان کاموں کے لیے خاص ہو جانا ہے، تو ان کی ضرورتوں کا بندوبست کرنا ہے. تو یہ سب دین کے کام ہیں، جس کو ایک لفظ سے بیان کرتا ہے قرآن مجید، دین کی نصرت کے کام، دین کی مدد کے کام. تو یہ اللہ کا حصہ اس کے لیے ہے. لہٰذا اس کا اصلی مصرف وہ کام ہوں گے جو دین کی نصرت اور حفاظت و مدافعت کے لیے مسلمانوں کا نظم اجتماعی، ظاہر ہے کہ یہ املاک کس کے پاس ہے؟ یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے پاس ہے، یا آج کی اصطلاح میں کہیے تو گویا قومی املاک ہے اور حکومت کے تصرف میں ہے، وہ ان پر تصرف کر رہی ہے، ان کا بندوبست کر رہی ہے. تو وہ ان میں سے دین کی خدمت، دین کی نصرت، دین کی حفاظت کے لیے بھی خرچ کرے گی. مسجدیں بھی ظاہر ہے اسی کے اہتمام میں ہوں گی، جمعہ و جماعت کا اہتمام بھی وہی کرے گی، عیدین کے لیے بھی وہی بندوبست کرے گی، اور اس طرح دینی خدمات انجام دینے والے جو لوگ ہیں، جو علم کی خدمت کریں گے، ان کے لیے بھی یہ بندوبست یونیورسٹیوں میں ہو، مساجد میں ہو، اداروں میں ہو، وہی کرے گی. یہ پہلا حق ہے. دوسرا حق یہ قرآن بیان کر رہا ہے اوپر، اور ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں. دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا ہے، یعنی وہ اللہ کا حق تھا، وہ اس کے دین کی طرف چلا گیا. دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا ہے. آپ کی شخصیت پہ اس وقت نبوت و رسالت کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت کے سربراہ کی ذمہ داری بھی جمع ہو گئی تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نبوت کا کام بھی کرے، نظم حکومت کو بھی دیکھے، اور اس کے ساتھ تجارت بھی فرمائے. تو آپ بھی خاص ہو کر رہ گئے تھے. آپ کی شخصیت میں اس وقت نبوت اور رسالت کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت کے سربراہ کی ذمہ داری بھی جمع ہو گئی تھی، اور آپ کے اوقات کا لمحہ لمحہ اپنے یہ منصبی فرائض انجام دینے میں صرف ہو رہا تھا. یعنی اب دن رات یہی مصروفیت، کوئی اور کام کرنا ممکن ہی نہیں تھا. نبوت کی دعوت بھی ہے، اس کا پیغام بھی پہنچانا ہے، لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کی اصلاح کے لیے بھی مصروف رہنا ہے، اس کے ساتھ یہ ذمہ داریاں بھی ہیں، جنگ بھی پیش آ رہی ہے، جدال بھی ہے، پھر حکومت کا نظم بھی ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ ہی چلا رہے تھے، بعد میں آپ کے خلفاء کو منتقل ہوا. تو یہ سب جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں یہ ہر لمحے آپ کو مصروف رکھے ہوئے تھیں. اس ذمہ داری کے ساتھ اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا. یہ اب بھی یہی ہوتا ہے، وہ لوگ جو سائنس کی خدمت کے لیے، علوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے جو بہت بڑی بیوروکریسی بنائی جاتی ہے اور اس کو پھر لوگوں کے ٹیکس سے تنخواہیں دی جاتی ہیں، اسی اصول پر دی جاتی ہیں. یعنی گویا ان لوگوں نے سوسائٹی کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اسی طرح افواج کا معاملہ ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا. یعنی یہ تقریر نہیں کی جا سکتی کہ جو افواج آپ نے بنائی ہیں وہ جہاد کے جذبے سے آ کے جہاد فرمایا کریں اور باقی سارا دن دکان کھولا کریں، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی اسکیم بنائی ہے وہ اسی اصول پر ہے. اس ذمہ داری کے ساتھ اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا. اس صورتحال میں ضروری تھا کہ اس مال میں آپ کا بھی حق رکھا جائے. یعنی اب چونکہ کوئی باقاعدہ طریقے کی حکومت، کوئی خزانہ تو موجود نہیں تھا، تو پہلے تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اپنی تجارت کرتے تھے، اور یہ معلوم ہے کہ آپ عرب کے متمول لوگوں میں شمار ہونے لگے تھے اپنی تجارت کے نتیجے میں. پھر بتدریج تجارت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ممکن نہیں رہا، دور دراز کے سفر کرنے ممکن نہیں رہے، آپ پوری طرح مصروف ہو گئے. تو خود فرماتے ہیں کہ بڑی حد تک انفرادی حیثیت میں سیدنا صدیق نے میری ذمہ داری اٹھائے رکھی. چنانچہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا ہے ان میں صدیق کا تعاون غیر معمولی رہا، گویا انہوں نے پوری ذمہ داری اٹھا لی تھی کہ آپ اپنی کام کو انجام دیتے رہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ کاروبار کرتے تھے. جب مدینہ میں تشریف لائے تو کچھ تھا ہی نہیں پاس، بالکل مہاجرت کی صورت ہو گئی. چنانچہ سب لوگ جانتے ہیں کہ مواخات کا طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی جو مہاجرین آئے ان میں سے ایک ایک آدمی کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گیا کہ وہ ان کی ذمہ داری اٹھائیں. آہستہ آہستہ لوگ پھر کچھ تجارت کرنے لگ گئے، کوئی دکانداری کرنے لگ گئے، کچھ آگے بڑھے اور انہوں نے کہیں کوئی زمین کا ٹکڑا لے لیا، کسی نے مزدوری کرنی شروع کر دی. اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد، 70 سے زیادہ لوگ بتائے جاتے ہیں، جو مسجد نبوی میں مہاجر کیمپ ہی میں رہے اور کئی برس تک رہے، جس کو صفہ کہا جاتا ہے. اس کو لوگوں نے بعد میں یہ نام دے لیا کہ یہ تو گویا کوئی مدرسہ تھا، وہ بنیادی طور پر مہاجرین کا کیمپ تھا، وہاں رہ گئے. اور چونکہ ان کے لیے کوئی معاش کی صورت نہیں تھی، چھوٹا سا ایک گاؤں قصبہ، اس میں کیا اسباب پیدا کیے جا سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ان کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی. یہ وہ زمانہ ہے جو بڑی اسرت کا زمانہ، جس میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ تین تین دن چراغ ہی نہیں جلا گھر میں، یا کھانا ہی نہیں پکا، یا کسی موقع کے اوپر کوئی چیز آئی تو ان میں پہلے تقسیم کر دی، اس کے بعد اپنے بچوں سے یا گھر والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور صبر کرو. تو یہ صورتحال رہی. اب جب کچھ اموال ملنا شروع ہوئے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست فرمایا. یہ پس منظر ہے اس کا. اس ذمہ داری کے ساتھ اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا. اس صورتحال میں ضروری تھا کہ اس مال میں آپ کا حق بھی رکھا جائے. اس کی نوعیت کسی ذاتی ملکیت کی نہیں تھی، یعنی یہ گویا اجتماعی ملکیت کے لیے خاص اموال تھے، جن میں سے دین کی ضرورتوں کے لیے خرچ کیا جائے گا، یہ اللہ کا حق تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ ان سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. یہ کوئی ذاتی ملکیت نہیں تھی کسی کی. وہ تو قرآن مجید نے سورہ حشر میں واضح کر دیا ہے کہ یہ کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت میں اسی لیے نہیں دیا جا رہا کہ اگر دے دیا گیا تو کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء، یہ ہوگا اس کا نتیجہ. اس کی نوعیت کسی ذاتی ملکیت کی نہیں تھی کہ اسے آپ کے وارثوں میں تقسیم کیا جاتا. یہی اصل میں وہ مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں بہت کچھ جنگ و جتال کا باعث بن گیا بعد میں. یہ باغ فدق کا مسئلہ جو آپ سنتے ہوں گے وہ اصل میں یہی اموال ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتوں کے لیے خاص کیے گئے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد, یعنی زندگی میں تو ظاہر ہے کہ جتنا حصہ مقرر کیا گیا وہ آپ کے تصرف میں رہا, لیکن دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ آپ سے آپ ان کاموں کی طرف منتقل ہو گیا جو آپ کی نیابت میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے لیے انجام دینا ضروری تھا. یعنی گویا جس طریقے سے آپ کا ذاتی مال اگر ہوتا تو وہ آپ کے وارثوں کو منتقل ہوتا, اسی طرح اجتماعی ملکیت یا مسلمانوں کا خزانہ تو وہ آپ کے اس جانشین کو منتقل ہو گیا جس نے آپ کے بعد نظم سیاسی سنبھالا. اس کا لازمی نتیجہ یہی تھا. یہ آپ بھی اگر کسی چیز کو آپ قومی ملکیت میں لیں گے یا قومی ملکیت میں رکھیں گے یا قومی املاک کی حیثیت دیں گے تو یہی ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ جن تصرفات کو آپ نے قائم رکھا ہوا ہے وہ ان کے لیے گویا ذاتی چیز بن جائے گی, بلکہ وہ ریاست کو یا اس کے نظم کو یا جو شخص بھی ذمہ داری سنبھالے گا اس کو منتقل ہوگا تاکہ وہ انہی ذمہ داریوں کو انہی کاموں کو انجام دے سکے. تیسرا حق, یعنی یہ تو دو ہو گئے, تیسرا حق ذی القربہ کا بیان کیا گیا ہے. اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے وہ قرابت دار مراد ہیں جن کی کفالت آپ کے ذمہ تھی. یعنی انسان تنہا تو نہیں ہوتا, بیویاں ہیں, بچے ہیں اور بعض اعزاء اقربا ہیں, ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئے ہیں, جو جنگوں کا نشانہ بن رہے ہیں, تو ان کی ذمہ داریاں بھی اس اصول کے تحت کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ عدل کرو, اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور اپنے اعزاء و اقربا کی ضرورتیں پوری کرو. وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَى. تو تیسرا حق ذی القربہ کا بیان کیا گیا ہے. اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قرابت دار مراد ہیں جن کی کفالت آپ کے ذمے تھی اور جن کی ضرورتیں پوری کرنا اخلاقی لحاظ سے آپ اپنا فرض سمجھتے تھے. یعنی اگر آپ کے پاس کچھ ہوگا تو جس طرح سے میرے آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو ہمارے دین کا اصول یہ ہے کہ اعزاء اقربا میں اگر کسی کی ضرورت ہے تو اس کا حق گویا قائم ہے ہمارے مال میں, وہ ہمیں ادا کرنا ہے ہر حال میں. تو آپ بھی ادا کرتے تھے. آپ کی حیثیت تمام مسلمانوں کے باپ کی تھی. یعنی اب جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو کون رخصت ہوا؟ اللہ کا رسول رخصت ہوا جس کی ازواج مطہرات قوم کی مائیں, اور ظاہر ہے کہ آپ کی حیثیت اس امت کے باپ کی تھی. آپ کی حیثیت تمام مسلمانوں کے باپ کی تھی, چنانچہ آپ کے بعد یہ ذمہ داری یعنی آپ کے اعزاء و اقربا کی ذمہ داری شرن و عرفن مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو منتقل ہوئی. اب گویا وہ ذمہ داری بھی مسلمانوں کے خلفاء کو انجام دینی تھی کہ رسول اللہ کے اعزاء, رسول اللہ کے اقربا اگر ان کی کوئی ضرورت ہے تو اس مال میں سے پوری کی جائے جو اس وقت آپ کے لیے خاص کیا گیا تھا. اور ذی القربہ کا حق بھی جب تک وہ دنیا میں رہا اسی طرح قائم رہا. یعنی ظاہر ہے کہ آپ کے وہ اعزاء آپ کے چچا تھے, اسی طرح اور لوگ تھے, تو ان کا یہ حق جو آپ ادا کرتے تھے وہ بعد میں آپ کے خلفاء کی طرف منتقل ہو گیا اور پھر وہ ادا کرتے رہے. اس میں ادنا درجے میں کسی نے کوئی کوتاہی نہیں کی. یہ کسی کی وراثت نہیں تھی کہ اس کو دے دیا جاتا, یہ اصل میں اجتماعی ملکیت کا بال تھا, قومی املاک کی حیثیت سے موجود تھا. رسول اللہ جو اخراجات کرتے تھے وہ آپ کی اپنی ذات تک تو ختم ہو گئے, لیکن خود آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں اگر دیکھیں تو ان کی تمام ذمہ داری مسلمانوں پر آ گئی. اس لیے کہ ان کو تو اس سے روک دیا گیا تھا کہ اب ان کے ساتھ کوئی نکاح بھی نہیں کر سکتا. جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان کی کفالت کر رہے تھے, اسی طرح اب اس امت کو کفالت کرنی تھی ان کی. یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے بار بار تنبیہ کی کہ میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں یعنی اپنی بیویوں کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں, کیونکہ ان کی ذمہ داری اب تم پر ہے. یہ تمہاری مائیں ہیں جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو ان کی ذمہ داریوں کو تم نے انجام دینا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو اصل اہل بیت یعنی آپ کی امہات المومنین تھیں وہ فراموش ہو گئیں, اور بعض دوسری بحثیں معلوم نہیں کہاں سے پیدا ہوئیں اور کہاں سے ان کے ذریعے سے طرح طرح کے مباحث اٹھ کھڑے ہوئے. تو یہ بات تھی اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی. چنانچہ آپ کے بعد یہ ذمہ داری عرفاً و شرعاً مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو منتقل ہوئی. یعنی وہی اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا خیال رکھیں گے, آپ کی ازواج مطہرات کی کفالت کریں گے, اور باقی اعزاء اکرمہ میں بھی اگر کسی کی ضرورت ہوگی تو اس مال میں سے جیسے رسول اللہ اپنی زندگی میں دیتے تھے اس طرح دیا جاتا رہے گا. اور ذی القربیٰ کا حق بھی جب تک وہ دنیا میں رہے اسی طرح قائم رہا. تو صحابہ کرام نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ پوری ذمہ داری آخر دم تک ادا کی. اس میں کوئی ادنا درجے کی کوتاہی, کسی قسم کے کسی نزاق کی کوئی خبر آپ کو نہیں ملتی. جو معاملہ ہوا وہ صرف اتنا تھا کہ بعض کا یہ خیال تھا کہ یہ مال اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہو چکا ہے, اس کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ قومی املاک کی حیثیت رکھتا ہے, ایسے ہی رہے گا, اور جو ذمہ داریاں آپ انجام دیتے تھے وہ ہم اسی طرح بدرجائے اتم انجام دیتے رہیں گے, یعنی اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. یہ تین چیزیں بیان ہو گئیں. چوتھا حق یتیموں, مسکینوں اور مسافروں کا ہے. یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا تعلیم ہے. یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا ہے اور اس میں بتایا کہ ایک تو اللہ کا حق ہے, میں نے وضاحت کی کہ وہ اصل میں اس کے دین کی نصرت کے لیے رہے گا. خود رسول اللہ کا حق ہے, پھر یہ بتایا کہ رسول اللہ کے اقربا کا حق ہے کیونکہ ان کی ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں, اور اس کے بعد یتیم, مسکین اور مسافر. چوتھا حق یتیموں, مسکینوں اور مسافروں کا ہے. ان کا حق بیان کرتے ہوئے اس لام کا اعادہ نہیں فرمایا جو اوپر اللہ, رسول اور ذی القربیٰ تینوں کے ساتھ آیا ہے. یعنی یہ جو کے لیے کے معنی میں لام ہے عربی میں وہ تینوں پر آیا ہے لیکن یہاں نہیں آیا, بلکہ ان کا ذکر ذی القربیٰ کے ذیل ہی میں کر دیا ہے. یعنی جب رشتہ داروں کا, رسول اللہ کے رشتہ داروں کا ذکر ہوا تو اسی پر عطف کر کے گویا انہی کا حصہ بنا کر یتیموں اور مسکینوں کا ذکر بھی کر دیا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اپنے اعزاء و اقربا ہی کی ذمہ داری نہیں تھی بلکہ اپنے گرد و پیش کے یتیموں, مسکینوں اور مسافروں کی ذمہ داری بھی تھی. اس سے مقصود اس طبقے کی عزت افزائی ہے. یعنی یہ کیوں کیا ہے, یہ اسلوب جو اختیار کیا ہے عربیت کی روح سے بڑا دل نواز اسلوب ہے, گویا حصہ بنا دیا ہے ذی القربیٰ کا. کیوں کیا, اس سے مقصود اس طبقے کی عزت افزائی ہے کہ گویا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا ہی کے تحت ہے. یعنی ان کو بھی آپ کے رشتہ دار ہی سمجھا جائے, یہ یتیم, یہ مسکین, یہ مسافر. یہ حق کسی وضاحت کا محتاج نہیں ہے. ہر وہ معاشرہ جو ان طبقات کی ضرورتوں کے لیے حساس نہیں ہے, جس میں یتیم دھکے کھاتے, مسکین بھوکے سوتے اور مسافر اپنے لیے کوئی پرسان حال نہیں پاتے, اسے اسلامی معاشرے کا پاکیزہ نام نہیں دیا جا سکتا. اس میں قرآن مجید نے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے اعزاء و اقربا جس طرح اس کے حقدار ہوتے ہیں کہ تم ان کا خیال رکھو اور اپنے مال میں ان کا حق سمجھو, اسی طریقے سے تمہارے گرد و پیش کے یتیم مسکین بھی تمہارے ہی اعزاء و اقربا کی طرح ہیں, تو ان کا بھی ایسے ہی خیال رکھنا چاہیے. تو یہ جو املاک تھے ان کے بارے میں یہ مصارف بیان کیے گئے, یہ بتایا گیا کہ یہ ان مقاصد کے لیے خاص رہے گا اور باقی جتنا ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا. پانچواں حصہ اللہ کے لیے, اس کے پیغمبر کے لیے, پیغمبر کے اقربا اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا. فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے, اس کی بے چون و چرا تعمیل کرو. یہ جو مضمون ہے یہ مقدر ہے, یہاں وہ عطف و معطوف سے خود واضح ہو جاتا ہے, اس کو کھول دینا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے, اس کی بے چون و چرا تعمیل کرو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور فرمایا اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتاری تھی, وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان, جس دن دونوں گروہوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی یعنی بدر کے موقع پر. واللہ علی کل شیء قدیر, اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو گویا فرمایا کہ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس تائید و نصرت پر ایمان رکھتے ہو, جو بدر کے موقع پر نازل ہوئی. اگر تمہارا یقین ہے کہ وہ اللہ ہی کی تائید تھی, اللہ ہی کی نصرت تھی, اللہ ہی کا کرم تھا, اللہ ہی کی مدد آئی تھی جس سے وہ مارکہ جیتا گیا, اگر اس پر بھی ایمان رکھتے ہو, یعنی وہ تائید و نصرت جو بدر کے موقع پر نازل کی گئی, فیصلے کے دن سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے, جو فرمایا یوم الفرقان فیصلے کا دن, تو یہ بدر کو تعبیر کیا ہے. فیصلے کے دن سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے, اس کو فیصلے کے دن سے تعبیر کرنے کی وجہ پیچھے بیان ہو چکی ہے. یعنی یہ کہ یہ فیصلے کا دن کیوں تھا, اس لیے کہ وہ لوگ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ہوئے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ دن یہ طے کرے گا کہ کون حق پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے, پھر یہ دن ہی طے کرے گا کہ کون حق پر ہے. تو اس دن نے یہ فیصلہ سنایا, اس لیے قرآن اس کو یوم الفرقان کہتا ہے. یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اتمام حجت ہوا اور اس کے بعد اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا, اس فیصلے کی پہلی قسط تھی جو بدر کے موقع پر نازل کر دی گئی. اتمام حجت کا معاملہ تو قریش کے لیے ہجرت کے موقع پر پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تھا. اگر اس سے اگلے دن جس دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا تو قانون کے بالکل مطابق ہوتا, لیکن ایسا نہیں کیا گیا, مہلت دی گئی. کیوں مہلت دی گئی؟ بہت سے اسباب ہیں, قرآن مجید نے ان کو بیان کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ اندر بہت سے لوگ تھے جن کے دل ایمان پر مطمئن ہو چکے تھے, لیکن حالات کی جو ایک نہاد تھا اور ایک دبدبہ تھا اور ایک غلبہ تھا اور جو بالادستی ان کے لیڈروں کو حاصل تھی, اس کی وجہ سے آسان نہیں تھا کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کریں. چنانچہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس وقت بھی آپ کو حملہ کرنے سے روک دینے کی وجہ وہی لوگ بنے ہیں, وہ اندر موجود ہیں, اور ہم اگر کہہ دیتے کہ حملہ کر دیا جائے تو تم ان کو رون ڈالتے, لیکن ہم انہیں مہلت دینا چاہتے ہیں. تو گویا ایک تو جو لوگ ایمان کے لیے تیار تھے, لانا چاہتے تھے, لا چکے تھے, جن کے دل مطمئن ہو گئے تھے, اللہ تعالیٰ کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کو مہلت نہ دی جائے. تو پہلی چیز تو یہ قرآن نے بیان کی ہے. دوسری یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی طاقت ہی سے اللہ کا قانون یا اس کی عدالت کا فیصلہ نافذ ہوگا, تو اب مسلمانوں کی تربیت, ان کی تعلیم, یہ بھی ضروری تھی. ہر حال میں ایک چھوٹی سی جماعت پر وہ ذمہ داری ڈال دینا جو اس سے پہلے فرشتے انجام دیتے رہے ہیں, اس کے لیے بھی تو آخر کوئی تنظیم, کوئی تربیت, مختلف مراحل سے گزرنا, اقتدار کا مستحکم ہونا. وہاں مدینے میں بھی گئے تھے, وہاں بہت سی مخالفتیں تھیں, ان پر قابو پانا, تو اس کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ یہ مہلت ملے ہر حال میں. اور پھر یہ کہ خود جزیرہ نما عرب پورے کے پورے میں چونکہ یہ معاملہ کرنا تھا, تو اس کا بھی یہ تقاضا یہ تھا کہ گرد و پیش کے لوگوں تک مہلت ملے دعوت پہنچانے کی. پہلے تو کشمکش بالکل براہ راست تھی, نہ وہ مکے میں جان چھوڑ رہے تھے, نہ مدینے میں آنے کے بعد پیچھا کرنے سے باز آ رہے تھے. تو حدیبیہ نے یہ موقع دیا کہ اس کے بعد لوگوں تک بات پہنچائی جائے, گرد و پیش کے لوگ ایمان لائے. تو ایک بڑی اسکیم ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات فرمائی. اور اس میں آخر میں یہ جو کہا ہے کہ یہ سب یاد رکھو, مجھ پر ایمان کو یاد رکھو, جو میں نے تمہاری مدد کی اس دن جس دن دونوں گروہوں میں مڈ بھیڑ ہوئی تھی, اسے یاد رکھو, اور اس چیز کو سامنے رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس پر میں نے لکھا ہے, یہ اس لیے فرمایا ہے کہ روئے سخن انہی نقطہ چینوں کی طرف ہے جنہوں نے اموال غنیمت سے متعلق سوالات اٹھائے تھے, ان کو تنبیہ کی ہے, لیکن نام لے کے متعین کر کے تنبیہ کرنا یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ بتا دیا کہ اس چیز کا لحاظ رکھو. اس جملے میں ایک اور پہلو بھی قابل توجہ ہے. استاذ امام لکھتے ہیں, یوں نہیں فرمایا کہ اگر تم اس نصرت الہی پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے تم پر اتاری, اللہ کی جو مدد آئی اس کو یوں نہیں بیان کیا کہ جو ہم نے تمہاری مدد کی, بلکہ یوں فرمایا ہے کہ اپنے بندے پر اتاری, جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ کسی گروہ کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ اس کا کارنامہ ہے, یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی کارسازی اور اس کے رسول کی برکت سے ہوا ہے. جس کی مدد کے لیے اللہ نے اپنی غیبی فوج بھیجی تھی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, نہ اللہ کسی کا محتاج ہے, نہ اس کا رسول کسی کا دست نگر ہے. اللہ جب چاہے گا اپنے رسول کی مدد کے لیے اپنی افواج قاہرہ بھیج دے گا. تو یہ مقصود ہے جس میں یہ آخری تنبیہ کی گئی ہے. اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.